مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آج آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے عام طور پر قمر عباس جعفری آج کے دن پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کے بنا پر کچھ دنوں کے لیے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ سنیے گا۔ آج ہم نے جس مذاکرے میں جس موضوع کا اہتمام کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں واسکو ولیرج۔ تو افغانستان آج ہمارا موضوع ہے، اور بات ہم کریں گے کہ افغانستان کو کیا چیلنج درپیش ہیں، حل کیا ہیں، امکانات کیا ہیں، اور خاص طور پر اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ زیادہ تر توجہ کا محور اور فوکس جو ہے آج ہمارے پروگرام کا، وہ افغانستان اور افغانستان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں۔ ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ کیا تعلقات ہے، خطے میں اس کی صورت کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں گاہے گاہے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے آئے ہیں، لیکن آج کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اپنے کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ کئی برسوں سے ہم پروگرام پیش کرتے آئے ہیں، جب بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے یا کسی بڑی پیش رفت کی توقع ہوتی ہے افغانستان کے بارے میں، تو ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ افغانستان کے اس وقت کے سفر کی آئندہ جہت کیا ہے۔ مختلف سناریوز ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں سامنے آئے ہیں، ان کا سفر کیا کہتا ہے۔ افغانستان جس آنے والے کل کی طرف بڑھا ہے، وہ افغان عوام کے لیے امن و امان اور سکون کی صورت میں ہوگا یا ابھی مزید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا یونٹی حکومت متفقہ طور پر ملک کو درپیش مسائل کے معاملے پر ایک ہی نقطہ نظر کی حامل ہے؟ کیا نئے وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل کی تعیناتی سے امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی؟ اور پھر حال ہی میں چار افریقی گروپ ملک میں امن کے لائے عمل کو لاگو کرانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا طالبان مذاکرات پر راضی ہوں گے؟ کیا مصالحتی عمل آگے بڑھ سکے گا؟ آئیے ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب لیتے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں، بے حد ممتاز نام ہے ہمارے جو افغانستان کے امور کے بارے میں اور بین الاقوامی امور کے بارے میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، اسٹریٹجسٹ اینالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اس کے علاوہ پگواش کانفرنس جو خاص طور پر افغانستان کے امور کو دیکھتی ہے اس میں ان کا گہرا عمل دخل ہے۔ یہاں پر ایک اور بہت ممتاز نام ہے سرور احمد زئی کا، جو کہ تجزیہ کار ہیں، یہاں امریکہ میں مقیم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں حامد کرزئی کے زمانے میں۔ بیرسٹر امجد ملک ہمارا ساتھ دیں گے لندن سے، ان کی گہری نظر ہے ان سارے امور کے اوپر، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک اور بڑا اہم نام ہے ہمارے پروگراموں کا سمیع یوسف زئی، وہ بھی لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ڈیلی بیسٹ کے لیے اور نیوز ویک کے لیے کام کرتے ہیں اور افغانستان اور پاکستان پر کے لیے خصوصی نمائندہ ہیں ان کے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام سننے والے جو ہمارے ساتھ ہمارے شرکا ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ افغانستان میں 2014 میں صدارتی انتخابات ہوئے تو صدر اشرف غنی کی کامیابی کو عبداللہ عبداللہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ملک میں ایک سیاسی بحران کی صورت پیدا ہوئی۔ اس وقت امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بحران ختم کرانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہوئے شراکت اقتدار کا معاہدہ طے کرایا تھا، جس کے تحت یہ ضروری تھا کہ دو سالوں میں سیاسی اصلاحات کے ذریعے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کو وزارت عظمیٰ میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن 1.5 سال سے اتحادی حکومت کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ اہم عہدوں پر تعیناتیوں کا معاملہ بھی اختلافات کا شکار رہا ہے، اور اب بات یہ ہے کہ نیشنل یونٹی حکومت کا معاہدہ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے۔ اب اگر ان 2 سالوں کے اندر اندر چیف ایگزیکٹو کا یہ عہدہ وزارت عظمیٰ میں نہیں بدلا جاتا تو آئندہ شراکت اقتدار کے سمجھوتے کی صورت کیا ہوگی؟ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرور احمد زئی صاحب سے، جنہوں نے بہت کچھ وقت ہمارے لیے نکالا ہے کیونکہ ان کو کسی میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ جی سرور صاحب، اچھا سرور صاحب کی لائن کٹ گئی ہے, تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں پھر پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل طلعت مسعود صاحب سے, اور پھر ہم اسی بات کے لیے بات جواب لیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال سے. جی جی جنرل صاحب, جنرل صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جنرل طلعت مسعود صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی فرمائیے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ یہ دو سالوں کے لیے یونٹی نیشنل یونٹی حکومت کا معاہدہ تھا جس کے اندر ضروری تھا کہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے کو وزارت عظمیٰ میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ آئینی اصلاحات بھی نافذ کی جائیں, تو لیکن ابھی تک کوئی بہت زیادہ صورت سامنے نہیں آ پائی اور اب یہ اکتوبر میں معاہدہ ختم ہونے والا ہے, کیا صورت دیکھتے ہیں آئندہ شراکت اقتدار کی؟
دیکھیے مشکل یہ ہے کہ افغانستان میں انٹرنل پوزیشن جو ہے بڑی مشکل ہے, وہ اس لیے کہ وہاں کے جو دونوں گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی صورت بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ دونوں کے دونوں چاہتے ہیں کہ ان کو میجورٹی حاصل ہو اور وہ گورنمنٹ چلائیں. ایسی کنڈیشن میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کمپرومائزز کی جائیں. اگر کمپرومائزز کی جائیں گی تو اس کے لیے پھر آپ کو جو وہاں کی حکومت ہے, اس کی جو طاقت ہے, اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ طاقت کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ انفیکٹو ہو جاتی ہے. اس لیے اب مشکل یہ آتی جا رہی ہے کہ ایسا کون سا طریقہ نکالا جائے جس کی بیسس پر پھر دوبارہ وہی آبجیکٹو جو پہلے تھے ان کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر مل کے بیٹھیں اور کمپرومائز کے لیے تیار ہوں. اس کی امید رقم نظر آتی ہے, وہ اس لیے کہ جب تک اس قسم کی کمپرومائز کے لیے کوئی کمپنسیشن نہ ہو تو پھر آپ اس سے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کمپنسیشن کو دینے کے لیے بیسیکلی نیٹو اور خاص طور پہ امریکہ ہی ہیں جو ریسورسز بھی سپلائی کر رہے ہیں اور ہیومن کیپٹل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انفلوئنس بھی رکھتے ہیں. اب ان کے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو زیادہ پائیدار بنانے کے لیے زیادہ ریسورسز استعمال کریں, لیکن پولیٹیکلی ان کے اپنے ممالک میں, یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے معاملے میں جب کہ سچویشن زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے ریسورسز کو اور وہاں پر لگایا جائے. تو اس لیے کوئی پرابلم اس کی سلوشن مجھے نظر نہیں آتا. صرف ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے, وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں سائڈز کو کمپرومائز کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز دینی ہوں گی. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہے کہ ابھی منسٹر آف انٹیریئر اور اٹارنی جنرل جو ہیں ان کی اپائنٹمنٹ جو تھی
ہو گئی,
کنفرم ہو گئی.
بالکل,
جس کا مطلب یہ کہ کمپرومائزز پاسبل ہیں, لیکن ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ناردرن الائنس کے جو آبجیکٹیوز اور ڈیمانڈس ہیں ان کو ملنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے. ابھی تک دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن یہ امید رکھنا کہ وہی افغانستان جو ہمیشہ سے ہی سیپریٹ اور ڈیوائڈیڈ رہا ہے اور وہ ایک دم اکٹھا ہو جائے بہت غلط فہمی کی بات ہے. اس لیے یہ امید رکھنا کہ وہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی بن جائیں گے مشکل ہے. تو اسی لیے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہوگا. کمپرومائزز آہستہ آہستہ آئیں گے, اور ان کمپرومائزز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امریکہ اور دوسرے نیٹو ممالک کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہونی چاہیے, جس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر نیٹو کے ریسورسز کو بڑھایا جائے, کم نہ کیا جائے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں جنرل طلعت مسعود صاحب سے. جنرل صاحب, آپ افغانستان کے امور پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ ساری صورتحال بتائی. رائے عامہ کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ 60% افغان جو ہیں وہ اتحادی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, اور دوسری طرف طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تشدد پر مبنی تازہ مہم شروع کر دیں گے. افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ یہ ساری بات جو کہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے بھی تفصیل سے کہی, جس میں حکومت کے آپسی اختلافات بھی سامنے آتے ہیں.
جی, میرے خیال میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپس کے جو اختلافات ہیں اور وہ جو سیاسی نوعیت کے بھی ہیں اور کچھ ذاتی نوعیت کے بھی ہیں, ان کو ضرور میرے خیال میں یہ جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ممکن شاید نہ ہو کہ پوری طور سے یہ ختم ہو جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اگر ملک کو ان کو بچانا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کم سے کم یہ آپس میں اس قسم کا اتحاد ہو کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے, اور جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ دونوں ایک لحاظ سے ایسی پالیسیز اختیار کریں جو کہ ریاست کو کمزور نہ کریں بلکہ اس کو مضبوط کریں, اور جو ان کے مخالف طالبان ہیں ان کو اس سے فائدہ نہ اٹھانا, وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں اس سے میرے خیال میں طالبان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور عوام جو ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا جی کہ 60% لوگ جو ہیں غیر مطمئن ہیں, وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ بڑے مایوس ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ طالبان انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ فوج جو ہے ان کی اس میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو بہتر کرنا ابھی بہت ضروری ہوگا. کیا یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اور کیا ان کے پاس وہ اکوپمنٹ, وہ مورال, وہ قیادت موجود ہے افغان آرمی کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے اگر صحیح جواب لینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور صحیح تجزیہ کرنا ہو تو ان میں بڑی کمزوریاں نظر آتی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو افغان افواج ہیں ان کی ٹریننگ, ان کا مورال, ان کا ڈسپلن اور ان کی حب الوطنی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے. اور امریکن ایک لحاظ سے پریزنس بھی میرے خیال میں بڑی ضروری رہے گی, اس لیے کہ اس سے ان لوگوں کے حوصلے تھوڑے بہتر رہتے ہیں, بلند رہتے ہیں. جب امریکنز یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب تھوڑے دن کے لیے ہیں اور ہم اتنی آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے, تو میرے خیال میں ان کی جو افغان افواج ہیں ان کی کارکردگی میں بہت فرق آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی اس وقت اقتصادی اور معاشی حالت ایسی ہے کہ جب تک اس کو بین الاقوامی سطح پر حمایت اور سپورٹ نہ حاصل ہو ایڈ کی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے, وہ ملک جو ہے چل ہی نہیں سکتا اور زیادہ تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کس طریقے سے افغانستان کی اکانومی کو وائبل بنایا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کی قیادت کے لیے. کیا یہ چیلنج یہ اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے اور کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں اور جو شک اور شبہ ہے اس کو بھی دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس سے بھی میرے خیال میں افغانستان کی کارکردگی پر, افغانستان کی سوچ میں بڑا ایک قسم سے نہ صرف اندرونی اختلافات ہیں بلکہ ایک کمزوری ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ جس طریقے سے طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں. جان کیری نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ امن کے عمل میں شامل ہو جائیں جو تمام افغان عوام کے لیے تحفظ کے مضافی حقوق دیتا ہے اور تشدد کا خاتمہ کرتا ہے. امن کا عمل, تحفظ کے مساوی حقوق اور تشدد کا خاتمہ, یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جو اس وقت افغان حکومت اور افغان عوام کی بقا کے لیے ضروری ہیں. ان کا حصول ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے, لیکن اس کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اسی تناظر میں کہ دوسرے فریق یعنی طالبان اور دہشت گرد عوامل کی طرف سے اپنی مخصوص وجوہات اور مطالبات کی بنا پر امن کے عمل میں شرکت سے ہی انکار کیا جا رہا ہے. طالبان بات چیت کے لیے رضامند نہیں ہو رہے, جبکہ گزشتہ برس انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کا آغاز بھی کیا تھا, لیکن اب صورتحال معطل ہے. سرور صاحب, آگے بڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ میں جی تھوڑا سا وہ بات کی تھی کہ ابھی ہمارے جان کیری صاحب گئے ہوئے تھے وزیر خارجہ امریکی, اور انہوں نے اس بات کے لیے طالبان پر بہت زور دیا ہے کہ وہ امن کے عمل میں شامل ہوں جو تمام افغان عوام کے تحفظ کے لیے مساوی حقوق دیتا ہے اور تشدد کا خاتمہ کرتا ہے. اور طالبان نے ظاہر ہے کہ ابھی تک اس میں کسی طرح کی رضامندی کا اظہار نہیں کیا بات چیت کے لیے. گزشتہ برس یہ بات چیت شروع بھی ہوئی تھی, لیکن جب تعطل شروع ہوا تو اب تک کوئی صورت باقی دوبارہ نہیں بنی. کیا صورت ہے آگے جانے کی؟
میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے گورنمنٹ اکنامیکلی بہت زیادہ خراب حالت میں, اور اس طرح افغانستان کا جو آرمی اور نیشنل پولیس ہے وہ بھی کافی انڈر سٹریس ہے. اکنامک ایڈ جو ہے, اگر ایڈ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ بھی آہستہ آہستہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے, بند کر دیا ہے. یورپین کیبینٹ اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کافی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو آج کل سب کچھ امریکن گورنمنٹ کے شولڈرز پہ, تو بات چیت کے بغیر افغانستان کا یہ مسئلہ بالکل حل نہیں ہو سکتا, اگر وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا وہاں پہ سیکیورٹی ہے. تو میرے خیال میں طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا, امریکن گورنمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہے, اس طرح چائنا بھی کوشش کر رہے, لیکن طالبان کے موریل جو ہے میرے خیال میں گزشتہ 15 سال میں اتنا ہائی نہیں تھا جو آج کل بہت ہائی ہے. ان کے ساتھ ایران کا بھی سپورٹ ہے, اس کے ساتھ رشین کا بھی سپورٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ افغانستان گورنمنٹ سیکیورٹی وائز بہت کمزور ہے, آپس میں بھی پولیٹیکلی بہت زیادہ مشکل ہے. تو طالبان کو بات چیت پہ راضی کرنا میرے خیال میں کوئی آسان بات نہیں ہے, شاید ایک میٹنگ دو میٹنگ ہو جائے, لیکن یہ پروسیس جو ہے سالوں سالوں اس پہ لگتے, جو میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں طالبان کا یہ مسئلہ حل ہونا, اگر پاکستان بھی پریشر لائے طالبان پہ, کوئی آسان بات نہیں ہے.
اچھا, پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گزشتہ دنوں ایک خصوصی انٹرویو میں یہ کہا کہ افغان امن عمل ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور مذاکرات میں تاخیر کی وجہ خود طالبان کا اپنا ہی ایجنڈا ہے. لیکن طالبان کا ایجنڈا جو عام طور پر دیکھا جائے تو لڑائی اور عسکریت پسندی پر ہی مبنی رہا ہے, اب ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے افغان حکومت کا رول یا حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ بیرسٹر ملک صاحب سے بات کروں گی. بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی سرور صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا پیچیدہ عمل ہے اور اس میں سال ہا سال درکار ہیں, کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے افغان حکومت کی؟ بیرسٹر امجد ملک صاحب,
اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اکانومی کی سچویشن کیا ہے. ان کو پورا زور لگانا چاہیے کہ ڈائیلاگ کسی طریقے سے بیل چڑھے. اس ڈائیلاگ کو بیل چڑھانے کے لیے طالبان کو بھی کنسیشن دینا پڑیں گی, اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر دشنام ترازی سے تھوڑا سا گریز کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ دونوں مل کے امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ بات کرتے ہیں تو ہی بات آگے بڑھتی ہے. اگر آپ غیر اعلانیہ جنگ یا پاکستان کے اوپر ڈسٹرسٹ اور پاکستان کے اوپر پراکسی یا اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو پاکستان وہ رول نہیں پلے کر سکے گا جو انفلوئنس سرتاج عزیز صاحب کا جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا شاید کوئی انفلوئنس ہو طالبان کے اوپر, کیونکہ ان کی فیملیز اور ان کا جو پاکستان کے ساتھ ہیریڈیٹری پرانا لنک ہے وہ اثر اور رسوخ وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹو برنگ دیم ٹو ٹیبل ٹاک. یہ ایک بات. دوسرا, اگر ہم دیکھیں تو طالبان جو ہے وہ ری گروپ کر رہے ہیں. ان کا اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو ملا اختر منصوری ہیں, ان کی جو پرانی 2 سال پہلے طاقت تھی اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں ملا عمر کا بیٹا جوائن کیا ہے, اس کا بھائی جوائن کیا ہے, اور بھی لوگ جو ان کے کمانڈر تھے ملا ذاکر وہ آئے ہیں. تو ان کو یہ بہار اور سرما میں ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رہنے کے لیے ہیں, ہم ویٹ کر سکتے ہیں. امریکہ جانے کے لیے امریکہ ویٹ نہیں کر سکتا, تو وہ اس کو جتنا زیادہ سٹریچ کرتے ہیں, اور اسپیشلی ٹرین یہ سمر والا ٹائم جو ہے اس میں ڈائیلاگ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایج لینے کے لیے ہے, جب ایج لیں گے تب ہم ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں دکھانے والی پوزیشن میں, امریکہ بھی طالبان بھی, اس لیے بیل منڈے نہیں چڑھتی اور ڈائیلاگ کی طرف بات نہیں چلتی. میرے خیال میں ان کو اسپیشلسٹ یہاں پہ اسکلز یہاں پہ چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, کہ ان دونوں فریقوں کو قطر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے اوپر لایا جائے اور پھر ڈسٹرسٹ ختم کیا جائے. افغانستان کا پاکستان کے بارے میں اور امریکہ کا اوور آل, کہ ڈسٹرسٹ ختم ہوگا تو یہ دونوں کچھ لے اور کچھ دے کے اوپر بیٹھیں گے, تب ہی کہیں جا کے عوام کا وہ مسئلہ حل ہوگا کہ بعد ڈیولپمنٹ کی طرف جائے, خواندگی کی طرف جائے, مضبوط گورنمنٹ کی طرف جائے. اگر یہ ڈائیلاگ کی طرف پیش رفت نہیں کرتے اور طالبان پسپائی بھی اختیار نہیں کرتے اور جان کیری کے کہنے کے مطابق ہتھیار بھی نہیں ڈالتے اور امن کے جھنڈے لے کے کابل میں بھی نہیں آتے, تو میرے خیال میں پھر سٹیٹس کو رہے گا, اور سٹیٹس کو میں وہی جیتے گا جو زیادہ انتظار کر سکے گا.
اچھا, شکریہ ملک صاحب. افغان طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مرحوم سربراہ ملا محمد عمر کے صاحبزادے ملا محمد یعقوب کو فیصلہ ساز کاؤنسل میں شامل کر لیا گیا ہے, اور انہوں نے ملک کی 34 میں سے 15 صوبوں میں تحریک کی کمان بھی سنبھالی ہے. ملا عمر کے بھائی ملا عبد المنان عمری کو بھی فیصلہ ساز کاؤنسل یعنی رہبر شورا میں شامل کیا گیا ہے, جس کے بعد کہتے ہیں کہ ملا منصور کی طالبان تحریک پر گرفت کو تقویت حاصل ہوئی ہے. طالبان کے اپنے اندر پائے جانے والے اختلافات دور ہونے کی صورت میں طالبان کی حکمت عملی اب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال آپ اس بارے میں؟
دیکھیے, میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں
کہ یقیناً جو طالبان نے موومنٹس کی ہیں وہ بڑی افیکٹو قسم کی موومنٹس ہیں, انہوں نے جو پالیسی چینجز کیے ہیں یہ ان کی میچورٹی سامنے نظر آتی ہے, انہوں نے آپس میں کمپرومائز کیے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن ایک خاص قسم کی کنڈیشنز پہ. وہ کنڈیشنز دو قسم کی ہیں, ایک تو یہ کہ جس میں افغانستان کی اپنی ملٹری پاور اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ طالبان کو اوورویلم کرنے کے قابل ہو, ایسی کنڈیشن میں طالبان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کوئی اور آپشنز دیکھنی ضروری ہیں. اس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایکسپلیسٹلی طالبان کو کچھ گورنمنٹ میں حصہ دینے کی ضرورت ہوگی. ابھی تک اس کے متعلق باتیں تو ضرور ہوئی ہیں لیکن کوئی کلیئر کٹ میسج نہیں دیا گیا. اگر کوئی کلیئر کٹ میسج دیا جاتا ہے جس کی بیسس پر طالبان جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر پیسفل سولوشن جو ہے آہستہ آہستہ آ سکتا ہے. اگر ایسا کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں تو پھر ایک ہی سولوشن رہ جاتا ہے, وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اتنے تھک ہار جائیں کہ اس کے بعد ان کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب ایسی کنڈیشن میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا آپشنز پاسیبل ہیں. صرف ایک ہی دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ کہ اگر افغانستان میں ریسورسز اسی طریقے سے جانی شروع ہو جائیں جیسے کہ پہلے جاتی تھیں, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو نیگوشیٹنگ پاور جو ہے وہ بڑھ جائے, تو شاید اس قسم کے کمپرومائزز پیدا ہو سکیں. لیکن وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گی؟ اس وقت کوئی ملک دنیا کا ان اس قسم کے ریسورسز سپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا سروس صاحب, آپ سے میرا ایک سوال ہے, اس سے پہلے کہ آپ کو ہم جانے دیں کہ گزشتہ دن افغانستان کے ایک روپوش کمانڈر اور وزیر اعظم گلبدین, سابق وزیر اعظم جو رہے گلبدین حکمت یار کی جماعت حزب اسلامی نے کہا کہ بین الاقوامی فوج کا افغانستان سے مکمل انخلا مصالحتی عمل میں شرکت کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہے. اور اس تناظر میں اس کو دیکھیے گا کہ امریکہ گلبدین حکمت یار کو دہشت گردوں کے گروپ میں شامل کرتا ہے اور وہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں بھی شامل ہیں. ان کے اس بیان کی اہمیت کیا ہے سر صاحب؟
مصلحت کی بنا پر انہوں نے یہ اس قسم کا بیان دیا ہے. وہ ان کا کوئی ایسے اصول وغیرہ کے اوپر وہ مبنی نہیں ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ایسے بیان دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت تو ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انخلا کرے, اور ان کو اس کا بھی علم ہے کہ امریکن ظاہر ہے ان کے کہنے پر یا طالبان کے کہنے پر انخلا تو نہیں کریں گے, وہ ایک حد تک اپنی پریزنس ضرور رکھیں گے. تقریباً جو اس وقت ہے وہی لیول قائم رہے گا اور کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان بالکل ہی کوئی حمایت کے بغیر, یو نو حمایت ضروری سمجھتا ہے امریکہ. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ حکمت یار سے بات چیت تو ہو سکتی ہے, لیکن حکمت یار کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کافی محدود ہے اور وہ صرف کچھ علاقوں میں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ کس حد تک ہم طالبان کی جو اصل لیڈرشپ ہے اس سے اس کو بنا سکیں گے اور ان کو سیاسی لائحہ عمل کی طرف لا سکیں گے. اس وقت میں میری تو یہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ ان میں کچھ ان کو کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے, کافی علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہے, اور جس طریقے سے اس وقت اب اسپرنگ آفینسو بھی آ گیا ہے, اس کے بعد پھر سمر میں اور بھی تیزی آئے گی, تو وہ ایک سال تک تو میرے خیال میں وہ اپنی فوجی قوت کو ہی ٹرائی کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کو اور علاقے ملے اور لوگ اس حکومت سے بدزن ہو کر ان کے ساتھ آ گئے تو یہ بہت ضروری ہے, بہت ممکن ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ ابھی اس میں کسی قسم کی پیش رفت میرے خیال میں نہیں ہوگی, بلکہ لڑائی اور خانہ جنگی جو ہے وہ چلتی رہے گی. یہ دوسری بات ہے کہ اگر افغان افواج اور کچھ امریکن اور نیٹو کی مدد سے کچھ ان کو روک سکیں اور ایسے حالات ان کے لیے پیدا کریں کہ یہ آگے نہ بڑھ سکیں, تو پھر شاید ممکن ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو.
اچھا سرور صاحب، آپ سے ایک میرا سوال یہ تھا، افغان قانون سازوں نے ہفتے کے روز وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل کے عہدوں کے لیے حکومتی نامزدگیوں کی منظوری دے دی. سابق فوجی جنرل تاج محمد جہد کو وزیر داخلہ، جبکہ افغان ہیومن رائٹس کمیشن کے سابق رکن محمد فرید کی اٹرنی جنرل کے طور پر نامزدگی کی توثیق کی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی زور پکڑتی بغاوت اور افغان اداروں میں بدعنوانی کی وبا کے انسداد کے حوالے سے یہ دونوں عہدے مرکزی اہمیت کے حامل ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں بدعنوانی کی وجہ سے تعمیر نو کی جن کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو بغاوت بھی وہاں پر ہے، حکومت کے درمیان اختلاف رائے بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے حکومت کی سطح پر اگر کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں؟
میرے خیال میں افغان گورنمنٹ جو اشرف غنی کا اور عبداللہ عبداللہ کا جو پوائنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ان کا وعدہ یہ تھا کہ افغانستان میں رشوت کو ختم کرنا اور قانون کا حاکمیت لانا ان کے پرائیورٹیز میں. لیکن میرے خیال میں ان کے گورنمنٹ میں اس طرح لوگ آ گئے کہ کرپشن کم نہیں ہوا. افغانستان ابھی بھی دنیا کی تین ٹاپ کرپٹ کنٹریز میں. تو ابھی یہ وزیر داخلہ جو آ گیا، یہ سب سے بڑا وار لوڈ تھا، تو وہ کس طرح کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ اس طرح افغانستان کے اداروں میں اس طرح لوگ گئے کہ پاور میں، اور اشرف غنی نے ان کو اپنی اسپیشل ریپرزینٹیو اپوائنٹ کیا ہے ایز اچھی حکومت داری کے لیے، تو وہ خود بھی وار لوڈ تھے. تو آج کل حالات اتنا خراب ہے کہ اکانومی بہت کمزور ہے، لوگ بھاگ رہے افغانستان سے، لوگوں کے کام نہیں ہو سکتا، کرپشن دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، ابھی تک کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے. معمولی سا ایک چیز ہوا ہے کہ جو افغانستان کے کانٹریکٹس تھے اور کانٹریکٹرز جو تھے ڈیفینس منسٹری کے ساتھ، اس پہ اشرف غنی نے ایک کمیشن بنا دیا جو خود اس کو چیئر کر رہا ہے. اس پہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتا. کرپشن جو ہے دیہاتوں میں، کرپشن جو ہے ڈسٹرکٹس میں، کرپشن پروونسز میں، صرف کابل نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو انسیکیورٹی ہے، ابسولوٹلی اس نے کرپشن کے اضافے میں کافی رول ادا کیا ہے، لیکن کرپشن نے بھی انسیکیورٹی میں کافی رول ادا کیا ہے. آج آپ دیکھیں تقریباً بلخ کے جو پراویس کا گورنر ہے، 9 سال سے وہاں پہ گورنر ہے، اور انہوں نے بی بی سی کو بتایا تھا 5-6 دن پہلے کہ کوئی بھی اس کو زور سے نہیں ہٹا سکتا. تو یہ بھی ایک کرپشن، نااہلیت اور اچھی حکمتداری کی سامنے ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو اشرف غنی نہیں کر سکتا، وہ گورنر کو ہلا نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اس نے جو گورنمنٹ ڈیوائڈ کی عبداللہ کے ساتھ، تو اس کے عبداللہ کی ٹیم میں اس طرح لوگ آ گئے جو کافی حد تک وہ کرپشن میں ملوث تھے اور وار لورڈز تھے. اس طرح اشرف غنی نے بھی، جس طرح اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے دوستم، وہ بھی کافی اس طرح پرابلم میں، انسیکیورٹی کریٹ کرنے میں اور کرپشن میں کافی ہاتھ تھا اس کا. تو میرے خیال میں افغان گورنمنٹ ابھی تک بالکل اس حد تک کامیاب نہیں ہے جو لوگ سمجھے کہ بالکل اشرف غنی نے کافی اسٹیپ فارورڈ لیے اور اس کی وجہ سے کرپشن کم ہوا.
اچھا ہم بات کرتے ہیں چار فریقی گروپ کی، جس میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین شامل ہے، اور یہ گروپ افغانستان میں مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ کوششیں مؤثر ثابت ہوگی. امجد ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب تک ان چار فریقوں کے اجلاسوں میں کس حد تک آگے بڑھنے کی راہ کا تعین کیا جا سکا ہے؟
جی، دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پچھلی دفعہ جب انہوں نے بات چیت شروع کی، اس وقت ملا عمر کی موت کی خبر آ گئی، جس نے تعطل پیدا کیا. اگر دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں انٹرفیئرنس آ جاتی ہے. اور پھر دھمکیاں جو انداز ہے وہ مساویانہ نہیں ہے. یعنی طالبان کو انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈرا دھمکانا بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں وہ ہتھیار پھینک بھی دیں، سیز فائر بھی کر دیں ون سائڈڈ، اور ان کے جو لوگ ہیں جو نیگوشیشن میں شرکت کریں، جو وہ مانگتے ہیں کہ ان کو کھلی اجازت دی جائے تاکہ وہ آ جا سکے، وہ بھی نہیں کرنا. تو یہ سی بی ایم درکار ہیں. اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ تو ایک اسپیشل پروسیجر، اسپیشل پروسیس ہے. آپ کو کچھ لوگ کرنا پڑے گا، ان کی شخصیات کو وہ ڈپلومیٹک دینا پڑے گا سٹیٹس یا امینٹی کے وہ آ جا سکے، دوسرے لوگوں سے مل سکے، وہ گیلونائز کر سکے. ہاں، سیز فائر کی ایک شرط ہو سکتی ہے کہ سیز فائر سے معاملات آگے بڑھے، لیکن سیز فائر کو ریپلیس کرنے کے لیے جیسا ہمارے ایکسپرٹ نے کہا کہ کچھ ان کو حکومت میں حصہ یا ان کو ہتھیار پھینکنے کے بدلے امن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انسینٹیو دینا پڑے گا کہ وہ قطر میں یا کہیں بھی مذاکرات کے لیے بیٹھنے میں ون ون پوزیشن میں اپنے آپ کو فیل کریں. अमेरिका जब जाने की बात करता है तो वॉक ओवर सीधा तालिबान को मिलता है कि वो समझते हैं कि अमेरिका के बाद ये फौज जो है इतनी ट्रेंड या इतनी खड़ी नहीं हुई कि वो मजामत बर्दाश्त कर सके या इंसर्जेंसी बर्दाश्त कर सके, और हुकूमत इन इटसेल्फ अमरीका के बाद इतनी कमजोर लगती है कि शायद वो जो आंखें इस वक्त पाकिस्तान को दिखा रही है वो शायद इस पोजीशन में भी ना हो कि वो नेबर मुल्कों को आंखें दिखा सके, लेट अलोन के तालिबान इंसर्जेंसी को फेस कर सके। सो इसके लिए CBM चाहिए होंगे, जंग बंदी उनके लीडरान को कुछ तरह की एमनेस्टी के वो आ जा सके, उनके कुछ ले ऑफ आर्म्स के बदले कोई हुकूमत में पावर शेयरिंग फॉर्मूला, और इस दौरान में बातचीत के जो टर्म्स हैं वो तय होते जाएं। अदरवाइज मेरे ख्याल में तालिबान इसको ड्रैग करते जाएंगे और ड्रैग करने को वो समझेंगे कि अमरीका यहाँ सारी उम्र के लिए नहीं बैठेगा, आज नहीं कल नहीं, इसको जाना पड़ेगा। और चूंकि अमरीका जाने की बातें भी करता है तो ये चार मुल्की जो बातचीत है, हालांकि 70 से 80 अरब रुपए का अरब डॉलर का पोटेंशियल है अफगानिस्तान में, इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चाइना चाहता भी है कि वो जाके इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस 3 बिलियन को आगे लेके चले, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जब तक ये डायलॉग, जब तक ये बातचीत जो है अमन की तरफ पेशकदमी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी, और डायलॉग जो है हनूज इसी तरह बरकरार रहेगा, स्टेटस को का शिकार रहेगा, जब तक कुछ लो और कुछ दो में चारों पार्टियां कुछ लेके नहीं आती टेबल पे, रादर देन के सिर्फ मांगती जाएं कि आप ये दें, आप ये दें,
गिव एंड टेक के असूल पर ही आगे बात चलेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं राउंड टेबल। आज हम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजों और उनके हल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ इंतहाई मुमताज नाम मौजूद हैं। एक हम वक्फा लेते हैं प्रोग्राम के में, फिर आगे बढ़ते हैं, तो छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं राउंड टेबल। आज हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी ने अमरीका और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने दोनों मुल्कों के कमीशन की सदारत की है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि आलमी बिरादरी की तरफ से खित्ते के कलीदी मुल्कों की हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वह तालिबान ग्रुप को हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बात पर आमादा करें। तालिबान के साथ खित्ते के कौन से मुल्क अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए बातचीत पर उनको आमादा कर सकते हैं, पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें? जी डॉक्टर जुबैर,
डॉक्टर ऐसा मुल्क है जो उनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस रखता है, उसके अलावा UAE ने कुछ पैसे दिए थे लेकिन UAE का इन्फ्लुएंस अब काफी कमजोर हो गया है। मुश्किल ये है कि जहां तक अरब ममालिक हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, खास तौर पे दाइश की ग्रोथ के बाद, और वो जो सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है, और यमन की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं जिसकी वजह से वो अब अफगानिस्तान में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने के पहले होते थे। अब सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही ऐसे दो मुल्क रह जाते हैं जो के तालिबान के ऊपर कुछ असर रखते हैं या कुछ असर पैदा करने की कोशिश के काबिल हैं। वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये बहुत आम सी बात आ जाती है, क्योंकि याद रहे कि तालिबान का सबसे आम जो एक वो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है नेशनलिस्टिक। वो इस वक्त पख्तून को सपोर्ट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक पख्तून के अंदर रिबेलियन नहीं होगा तालिबान को कमजोर करने के लिए बाहर से फोर्सेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। अब सोचना यह है कि पख्तून जो हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन इट ब्रिंग्स अस बैक टू ये जो अभी बातें कर रहे थे हम नॉर्दर्न अलायंस की और गवर्नमेंट के साथ, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो चुके हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ पैदा किए जाएंगे और कैसे नई गवर्नमेंट बनेगी वगैरह वगैरह। तो मतलब यही आ जाता है कि हमारे सामने अफगानिस्तान में इतनी मुश्किलें हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स हैं कि कोई आपके पास ऐसा एलाई नहीं जिसको आप एक ड्यूरेबल एलाई समझ सकें और उनके साथ मिलके आप पीस की तरफ काम कर सकें। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है उनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है पाकिस्तान का, लेकिन ये उम्मीद रखना کہ پاکستان ان کو ڈیلیور کر دے گا یہ غلط فہمی کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی فائنینشیل ریسورسز بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس جو ان کو ضرورت ہے جن ریسورسز کی ضرورت ہے ان کے پاس ہیں یا وہ لے سکتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں کسی دوسرے ملک کا اثر اتنی اہمیت نہیں رکھتا. سب سے زیادہ اہمیت جس کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ود ان افغانستان کس قسم کے کمپرومائزز پیدا کیے جا سکتے ہیں اور کس قسم کے انفلوئنسز استعمال کیے جا سکتے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ کے اوپر کوئی خاص انفلوئنسز نہیں ڈالے گئے, گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی کمپرومائزز دکھانے کی کوشش نہیں کی. تو ایسی کنڈیشن میں ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟
اچھا, ابھی ہمیں ہمارے ساتھ ہیں سمیع یوسف زئی صاحب. السلام علیکم سمیع.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ سمیع, آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا. کب ہماری آج لائنیں بہت ڈراپ ہو رہی ہیں, کچھ مل نہیں رہی, تو اس کی وجہ سے کبھی ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے. سمیع, آپ خاص طور پر پاکستان افغانستان کے بارے میں اطلاعات دیتے ہیں, خصوصی طور پر رپورٹنگ بھی آپ کی ہے. آپ ایسے کون سے عوامل دیکھتے ہیں یا ایلیمنٹس دیکھتے ہیں جو خود افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آپس میں ان کی بات چیت کسی طرف جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی؟ کیا وہ عوامل ہیں جو ان دونوں, یہ جو فریق ہے, بنیادی فریق ہے, میں اس میں پاکستان کا یا چین کا, امریکہ کا نام نہیں لے رہی, صرف ان دونوں کا, کہ مرکزی افغانستان کی مرکزی حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟
اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل وجوہات ہو سکتے ہیں, طالب کو نہ ماننا اور طالب کی جو موجودگی ہے چاہے وہ ملٹریلی ہو چاہے سیاسی ہو جو بھی ہے ان کو نظر انداز کرنا, اور 9/11 کے بعد جب کرزئی صاحب برسر اقتدار آئے اور امریکن کے ساتھ ان کا تو یہ خیال تھا کہ طالبان ایک مخلوق تھے, آئے تھے, ختم ہو گئے, پھر کبھی نہیں آئیں گے, لیکن یہ ایک غلط فہمی تھا اور غلط طریقے سے ریٹ کرنا تھا. لیکن میرے خیال میں اس وقت کا اہم مسئلہ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل مضبوط سسٹم نہیں ہے. کرزئی صاحب افغانستان میں آیا, امریکن نے اتار دیا روزگار میں, پھر وہ ظاہر بات ہے وہ افغانستان کے صدر الیکشن کے طریقے سے بن گئی, لیکن وہ الیکشن نہیں تھی جس کے افغانستان کی بنیادوں کے ضرورت تھی اور افغانستان کو مضبوط کر سکے. ایک پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, بس ایک سسٹم بنائے, امریکن ڈالر آ رہی ہے اور ہر بندی کو اپنے ان ڈالروں سے حصہ مل رہی ہے اور وہ اپنے خود کو ڈیموکریٹک وغیرہ تو یا الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, ہو رہی ہے, لیکن جو بنیادی جو 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 افغانستان میں خامی ہے, اس وقت تک کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کو ہم پارٹی کہہ سکے, جس کا کوئی منشور ہو. ہر ایک لسانی گروپ اور جہادی گروپ اور وار لارڈز اور کچھ ایکس کمیونسٹ, انہوں نے سب ملا کر ایک چیز شروع کر دیا, کیونکہ حکومت تو سسٹم مضبوط نہیں ہوا, جس کی وجہ سے طالبان کو موقع مل گیا اور طالبان نے دوبارہ آہستہ آہستہ اب اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ ایک چیلنج بن چکے ہیں, اور اب ایک مضبوط سسٹم میں ان کو لانے کے لیے طالبان کو ایک مضبوط اور یا بھرپور حصہ دینا پڑے گا. لیکن یہ لوگ جو بسر اقتدار ہے, بالخصوص جو پشتون ہے, جو اپنے خود کو پشتون ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, جس طرح اشرف غنی صاحب ہے یا کرزئی صاحب, ان کو واپس آ جائے تو ظاہر بات ہے طالبان ایک ملٹری فورم سے ایک پولیٹیکل فورس پہ تبدیل ہوں گے. جب پولیٹیکل فورس پہ تبدیل ہوں گے تو ان کا کیا بنیں گے جو کابل میں اس وقت پشتونوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں افغان حکومت بھی صدقے دل سے وہ نہیں چاہتے کہ طالبان واقعاً آ جائے, ایک پروسیس کے حصے, ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن جائے. ظاہر بات ہے طالبان ایک قوت ہے, اگر طالبان کو ساتھ ملانا ہو تو وہ ایسے طریقے سے ملانا ہوں گے کہ وہ عزت کے طریقہ ہو, ان کا اپنا ڈگنیٹی بھی ہو, ان کا اپنا ایک عزت طریقے سے وہ واپس آ جائے. تو اس صورت میں تو یہ ممکن ہے کہ طالبان مان جائے, لیکن اگر آپ ان کو کہہ رہے کہ پاکستان کے تھرو آ جائے یا پاکستان آپ کو سرینڈر کرے, پھر ہم اس طرح جس طرح کے ایک فوج کو کہہ رہے کہ جو کہ مضبوط آرمی ہو اور آپ ان کو کہہ رہے کہ آپ ہمیں سرینڈر ہو جائے, تو ظاہر بات ہے وہ سرنڈر کیوں کریں گے؟ ان کو تو آپ کو ایک راستہ دینا پڑے گا. اب طالبان ایک سیلاب کی طرف ہے, طرح ہے, سیلاب کو راستہ دینا ہوں گے, اور اگر راستہ نہیں دے رہے تو اس سیلاب سے افغانستان بھی اس میں بہہ جائیں گے اور افغانستان کے جو ہمسائے ہیں بالخصوص پاکستان وہ بھی اس میں بہہ جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک کمزور افغان سسٹم سب سے بڑی برائی ہے. اگر افغانستان کی حکومت کمزور نہ ہوتی تو وہ طالبان کو کچھ آفر دے سکتے تھے, لیکن اس وقت اگر طالبان کو چلو 25% شیئر دیا جائے دو سال کے لیے ایک عبوری حکومت میں, تو جنرل دوستم نہیں مانیں گے, ڈاکٹر عبداللہ نہیں مانیں گے, اور جو اہل تشیع جو شیعہ کمیونٹی کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو بالکل نہیں مانیں گے. تو اس حالت میں طالبان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ان کو آفر دیے جا رہے ہیں وہ ایک عزت مند طریقے سے طالبان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہی وجوہات ہے, اس کی وجہ سے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہے, اور ابھی بھی دور دور اس ٹنل میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. اور بدقسمتی سے افغانستان لگتا ہے کہ ایک بڑا ایک جو بربادی جو 40 سالوں سے چل رہی, اب شاید ہو سکے کہ مزید بربادی کی طرف جائے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب, آپ مجھے سن رہے ہو, آپ جیسا کہ ہم نے سمی سے سوال کیا کہ کیا وہ ایسے ایلیمنٹس یا عوامل ہیں جو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دونوں کو بات چیت کرنے کی راہ میں حائل ہیں, اسی طرح سے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کی راہ میں کون سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جو تعلقات کو بہتر ہونے نہیں دے رہے, کیا رکاوٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟
میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ تو اعتماد کی ہے. افغانستان اور پاکستان میں جس طریقے کا اعتماد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. افغانستان سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی طالبان کی حمایت کر رہا ہے, حالانکہ پاکستان میرے خیال میں بالکل اس طریقے سے کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے ابھی بھی روابط ضرور ہیں طالبان کی قیادت سے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پرامن جو مذاکرات ہیں اس میں طالبان حصہ لیں اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں, تاکہ ان کے بھی پاکستان کی بھی سرحد جو ہے وہ پرامن ہو اور افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے تو اس پر پاکستان پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے, اور اگر اسی طریقے کے حالات رہے تو ظاہر ہے اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے, اور یہ سب کو اس کا علم ہے. اس وجہ سے پاکستان کے خود کے یہ مفاد میں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک طریقے سے مفاہمت کی طرف آگے بڑھے, لیکن ایسے آثار نظر نہیں آتے ہمیں, اس لیے کہ دونوں پارٹیز میں اس قسم کے اختلافات ہیں اور پوزیشنز بہت ہی مختلف ہیں, اور لگتا نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس وقت اس موڈ میں ہیں کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں, اور افغان حکومت میں خود ایک طریقے سے کنسنسس نہیں ہے کہ وہ طالبان سے ٹھیک سے بات کریں یا کوئی ان کو رعایت دینے کے لیے تیار ہوں, اور ان کو ایک اگر جب تک حصہ اور پاور شیئرنگ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کریں, جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی ان کے پاس کافی علاقے ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں, اور شاید افغانستان کی فوج کی کمزوری کو سے فائدہ اٹھا کر وہ اور علاقوں کے اوپر قابض ہوتے چلے جائیں.
اچھا زبیر صاحب, ایک آپ سے سوال ہے میرا کہ امریکہ خاص طور پر کس حد تک افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ بار بار جو کشیدگی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, کس طرح سے مدد دی جا سکتی ہے؟
ہے کوشش تو رہتی ہے, لیکن دیکھیے تمام ممالک کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے سب ایکشنز لیتے ہیں. ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کرے, جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے طالبان کو کمپرومائز کرنے کے لیے کوشش کرے. دوسری طرف پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں. ایسی کنڈیشن میں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لیے کوئی خاص قسم کی مدد پیدا کرے اور کمپرومائزز کے لیے کوشش کرے, تو پھر اس کے لیے امریکہ کو ضروری ہوگا کہ وہ پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو, اور اسی طریقے سے پاکستان کو امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوگا. جب تک ان نیشنل انٹرسٹ کو ہارمونائز نہیں کیا جا سکتا, اس وقت تک کسی قسم کی کوئی دور آمیز سپورٹ یا موومنٹ جو ہے اس کی امید رکھنا ذرا مشکل ہے. تو اس لیے اس وقت تو آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو کمپرومائزز پیدا ہو چکے ہیں یا اس وقت تک جو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے, اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اس کا اور کیا ہو سکتا ہے. امریکہ کے پاس اس وقت کوئی ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہیں جن کو وہ استعمال کر کے پاکستان کو ہول ہارٹیڈلی اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار کر لے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں اس وقت. سمیع, آپ بتائیے گا کہ افغانستان میں حزب اختلاف کی طرف سے جو اپوزیشن ہے وہ صدر غنی کو پاکستان کو طالبان کے ساتھ امن بات چیت میں شامل کرنے کی حکمت عملی کی مخالفت کرتی آئی ہے ہمیشہ, کیونکہ افغانستان کی مختلف جماعتوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ طالبان کے ساتھ امن بات چیت کی ثالثی کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اس پر کنٹرول, صورتحال پر کنٹرول کرنے کا خواہاں ہے, اگرچہ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے. اگر اسے درست تسلیم کر بھی لیا جائے کہ پاکستان ایسا چاہتا ہے تو بغاوت پر کنٹرول کرنا کیا دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے؟
نظری طور پر اگر ہم کہہ دیں تو ظاہر بات ہے جواب یہ ہوں گے کہ دونوں ملکوں کی مفاد میں ہے, لیکن اگر مفاد میں ہے تو پھر یہ 15 سالوں سے طالبان کس طرح زندہ ہے, کس طرح مختلف پاکستان کے شہر سے پکڑی جاتے ہیں, وہاں پر ان کے لوگ ہوتے, کس طرح ابھی جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ روابط ہے اور حمایت نہیں ہے, تو میرے خیال میں اب افغانوں کو اس کا تشریح کرنا کہ روابط اور امداد میں کیا فرق ہے, وہ تو سیدھا سادہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے گاؤں کا جو طالب ہے, جو ملیٹنٹ ہے, اس کا گھر کدھر ہے؟ پاکستان میں ہے. اس کا رہائش کدھر ہے؟ پاکستان میں. ان کا کمانڈر کدھر ہے؟ پاکستان میں. تو اب ان کو اس کے درمیان میں ان کو کوئی اور راستہ بتانا کہ وہ پاکستان پہ الزام نہ لگائے تو شاید ان کو سمجھنا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ یہ امن افغانستان میں امن دونوں ملکوں کے مفاد میں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے. شاید کچھ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں, جو غریب, جو سویلین حکومت ہے, شاید ان کا سوچ یہی ہو کہ افغانستان میں امن ہو, پاکستان میں امن ہو, یہ ہمارے مفاد میں ہے. لیکن جو ادارے ہیں, جو بڑی زیرک ادارے ہیں, جو بڑی جو اسٹریٹجک وغیرہ چیپ سوچ, ان کے خیال میں افغانستان میں امن ہونا ایک اور تصور ہے, یعنی وہاں پر اگر اس طرح امن ہو تو یہ ہمارے مفاد میں ہے. دیکھیں نا, 70s میں افغانستان میں امن تھا, لیکن پھر پاکستان میں بدامنی تھی, لیکن 80s میں افغانستان میں بدامنی ہو گئی تو پھر پاکستان کو ایک موقع ہاتھ پہ آیا. 70s میں افغانستان پاکستان پر پاکستان میں شاید کچھ ایسے حالات پیدا کی تھی کہ وہ افغانستان کے اوپر پاکستان الزام اسی طرح کا الزام لگا رہا تھا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو, بالخصوص اس علاقے کو, یہ فہم اور ادراک ہو گئی ہے کہ طالبان نامی چیز اگر اس علاقے میں موجود ہو تو ٹھیک ہے. افغانستان تو ایک انسٹیبل کنٹری ہے, 40 سالوں سے وہ لڑائی میں ہے, لیکن پاکستان تو ایک سٹیبل کنٹری ہے, اس کے ایک افغان ایک ایٹمک پاور ہے, تو وہاں کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں اب سنجیدگی سے یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح طالبان کو, ٹھیک ہے طالبان آپ کے دوست ہے, آپ کے پراکسی سے جو بھی ہے, لیکن اب ان کو ایک بہتر طریقے سے اگر افغانستان کے سسٹم میں داخل کیا جائے, وہاں پر ان کو کچھ انسینٹیوز دیا جائے اور صحیح طریقے سے دیا جائے تو بہتر ہوگا. لیکن اب مسئلہ ہے کہ افغان حکومت میں بھی کافی مشکلات ہیں, وہ سیدھے طالبان سے بات کرنا نہیں چاہتے, وہ چاہتے کہ طالبان پاکستان کے تھرو مذاکرات کے ٹیبل پہ لائے.
اچھا سمیع, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, آپ نے پہلے بھی یہ کہا, سوری آپ کی بات کٹی ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان کو شراکت اقتدار میں یا اقتدار میں شامل کرنا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کسی طور پر بھی آئین کی روح سے, کیونکہ اب تو وہاں جمہوری حکومت ہے, آئین ہے یا نہیں ہے یا کس طرح ہے, تو کیا کوئی ایسا ضابطہ یا اصول موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکے کہ طالبان کو آپ اقتدار میں شراکت دے دیں, یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیں نا, یہ جو جہادی پارٹی جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے, حکمت یار صاحب پرائم منسٹر بن گیا اور ساری جو 5 سالہ جو سیول وار تھا وہ ایک دم ختم ہو گئی, تاکہ طالبان نے کابل پہ کنٹرول کر دیا. اس وقت میں اسی طرح قانون تھا, قانون تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ساری عمر لڑائی کرتے رہے,
آپس میں کمپرومائز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے,
کمپرومائز دینا پڑیں گے. اور میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کمپرومائز میں دینے کے لیے ایک بڑی دل اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن افغانستان میں سیٹ اپ بڑا کمزور ہے. اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب یعنی اس کو یہ اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ حالات بہتر کیا جائے, پاکستان کے ساتھ بات کیا جائے, تو اس کو ممکن ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لایا جائے. جب اشرف غنی صاحب نے ایک اچھے اپروچ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کی تو وہاں پر ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا, بالخصوص سرزئی صاحب کی ٹیم نے, کہ انہوں نے ڈیورنٹ لائن بھیج دیا اور افغانستان کا پاکستان کے ہاتھوں بھیج دیا, تو اس کے بعد اتنی شور شرابہ ہو گیا کہ اب بیچارہ اشرف غنی صاحب کو واپس جانا پڑا. تو میرے خیال میں اندر سے بھی جو کچھ لوگ ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ طالبان واپس آ جائے, اور یہی طالبان کو بھی ان کا علم ہے کہ ان کو واپس قومی دائرے میں شامل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, قانون کا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں.
اچھا امجد ملک صاحب, یہ بتائیے گا, افغانستان میں داعش کی موجودگی کے بارے میں بھی بہت بات کی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ جہاں پر عسکریت پسندی کا ایک ڈھانچہ پہلے سے موجود ہو کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر, تو وہاں انتہا پسندی سے متعلق کوئی بھی نظریات ہوں ان کو ہولڈ کرتے ہوئے پکڑنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کی وہاں پر صرف نظریاتی موجودگی ہی ہے, حالانکہ بہت ساری چیزیں دیکھی گئیں خاص طور پر خراسان کے اندر, تو یہ جنگجو نظریاتی طور پر ساتھ دے رہے ہیں یا واقعتاً اس کے اپنے جنگجو بھی وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ حالانکہ ظاہر ہے کہ وہاں غیر ملکی ہیں جس میں ازبیک بھی ہیں, عرب بھی ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی ہیں, تو کیا واقعتاً اسلامک اسٹیٹ یا داعش جو ہے اس کے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں, یا وہاں پر پہلے سے موجود جنگجو جو ہیں وہ ان کا نظریاتی بنیادوں پر ساتھ دے رہے ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں دونوں کو دیکھنا پڑے گا. اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ القاعدہ کافی مخفی ہو گئی ہے اور آئی ایس ایس نیوز میں ہے, لیکن القاعدہ ابھی بھی خدا نخواستہ ایک اور حیرت ناک واقعے کا دنیا کو سامنا کروا سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, لیکن ریٹرک جو ہے جب تک آپ پرسیپشن میں جیتیں گے نہیں, یعنی آلٹرنیٹ کوئی افغان حکومت اگر پروڈیوس نہیں کرتی اور ویک رہتی ہے اور اکنامیکلی ڈسگرنٹل رہتی ہے اور عوام ناخوش رہتے ہیں, تو یہ جو ہیون بن جاتی ہے, سیف ہیون بن جاتی ہے, انسرجنسی ملٹی پلائز, یہ جو آئسس طرح کے گروپس ہیں ان کو یہ انویسٹر ٹائپ جا کے وہاں پہ ان انسرجنسیز کو پروموٹ کرتے ہیں, وہاں جا کے اپنے گروپس بناتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے, پھر وہ ان پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں دونوں کو نہیں بھولنا چاہیے, القاعدہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور آئسس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. آئسس ہیز اے پوٹینشیل مائن فیلڈ ان افغانستان, القاعدہ ہیز اے ڈیپ روٹڈ گراؤنڈ ان افغانستان, اور افغانستان جو حکومت ہے اس نے آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا. اگر تو وہ کرش کر دیتے ہیں طالبان کو اور نیبرز کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتے, تب شاید وہ کرش طالبان کے ساتھ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کر ڈائلاگ کر رہے ہوتے. کرش نہیں ہوئے طالبان, طالبان آر ری گروپنگ, ان کی اسٹریٹجی پرسپشن میں ایسے ابھر رہی ہے یا وہ ڈیفینس وائز ایسے منوور کر رہے ہیں, اپنے جو ناراض لوگ ہیں ان کو ملا رہے ہیں, حصے دے رہے ہیں, جو حصے طالبان کے خلاف حکومت افغان حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ ڈیلے کرتے ہیں تو یہ جو کم سرما موسم سرما ان میں اگر یہ گروپس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اسالٹ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں
جیسا کہ انہوں نے وہ دھمکی بھی دے رکھی. اچھا یہاں پہ اب ہمارے پاس آخری دو چار منٹ باقی ہیں, تو میں جلدی جلدی دو تین سوالوں کے جواب مجھے چاہیے, بہت کوئک کامنٹس. ڈاکٹر زبیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں 2016 کے بعد بھی امریکی سیکیورٹی کی موجودگی کتنی اہم ہے, اور افغانستان میں جو دفاعی اور سیکیورٹی افواج کو فراہم کی جانے والی ٹریننگ ہے, مشاورت اور امداد, وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟
امریکن سپورٹ بہت اہم ہے, اور جہاں تک وہ اس وقت سپورٹ دی جا رہی ہے جس کی بیسس پر جو افغانی آرم فورسز کو تربیت دی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کو قائم رکھنا ضروری ہوگا.
ہم بات کرتے ہیں اب اپنے جنرل صاحب سے. جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ طالبان کے ساتھ جب امن مذاکرات کرتے ہیں یا پھر افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات کرتے ہیں تو اس میں فوجی ڈپلومیسی کتنی اہم ہے, اس کے بارے میں کچھ کہیے گا.
جی, میرے خیال میں فوجی ڈپلومیسی بڑی ضروری ہے, اس لیے کہ فوج کا پاور جو ہے وہ بڑا ہے, اور جب تک آپ اگر دیکھیے, اگر افغان فورسز جو ہیں, اگر میں نے آپ کا سوال صحیح سمجھا ہے, تو افغان فورسز اگر واقعی میں زیادہ فورسفل ہوں یا ان کی طاقت اچھی ہو اور یہ اس قابل ہوں کہ انسرجنسی کو روک سکیں, تو ظاہر ہے کہ طالبان جو ہیں ان کا رویہ مختلف ہوگا, جو آج ہے اس سے بالکل مختلف ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے, اس لیے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر طالبان زور پکڑے افغانستان میں تو اس کے مضر اثرات پاکستان میں بھی ہوں گے, اس لیے کہ پاکستان کے طالبان جو ہیں وہ زور پکڑ سکتے ہیں, اور طالبان کے علاوہ بھی جو اور فورسز ہیں پاکستان میں, منفی فورسز قوتیں, وہ زور پکڑ سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس وقت افغانستان کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں, یعنی یہی نہیں کہ طالبان کی قیادت کے کچھ لوگ یا ان کی فیملیز ہیں، بلکہ افغانستان کے لاکھوں لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں طالبان ہی موجود ہیں یا ان کے کچھ فیملیز موجود ہیں یا کچھ قیادت موجود ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے. یعنی مطلب ہیں یہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں افغان بھی تو موجود ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ایک طریقے سے ان کی حمایت کر رہا ہے یا ان کو یہاں ایسا پوزیشن دیا ہوا ہے جس سے کہ ان کو تقویت حاصل ہو. تو یہ تو ایک جغرافیائی اور تاریخی پس منظر میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. بس آخری اب ہمارا سوال ہے، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں سرور احمد زئی نے دوبارہ جوائن کر سکے ہیں. سرور صاحب ویلکم، ہم آپ کو کہتے ہیں. سرور صاحب آپ ایک بات مجھے بتائیے گا چلتے چلتے، اس ہمارے پروگرام کا اب وقت ختم ہونے والا ہے، کہ طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ اور دباؤ ڈال کر مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوششوں کی بات ہوتی آئی ہے. سمیع یوسف زئی نے بھی اس بارے میں تفصیل سے بات کی، ابھی جنرل صاحب بھی اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہے تھے. ایک بات بتائیے گا کہ قطر جہاں پر افغان طالبان کا سیاسی دفتر ہے، وہ طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے کس حد تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں پاکستان 80% اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے طالبان پہ، اور طالبان کی پالیسی جو اس پہ کافی تبدیلی آ سکتا ہے اگر پاکستان اس کو پریشر کرے زیادہ. لیکن بات یہ کہ جس طرح پہلے پروگرام کے بگننگ میں نے بتایا تھا کہ طالبان کا آج کل دوسرے سپورٹرز بھی اس کے ساتھ ہو گئے، جس طرح ایران اور رشیا، کیونکہ ایران اور رشیا داعش ان کے لیے بہت بڑا سنگین خدشہ ہے اور تھریٹ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ طالبان کر سکتا ہے افغانستان کی طرف سے. تو میرے خیال میں طالبان آج کل ذرا اس سائڈ پہ بھی جا رہے ہیں، اس کو لیے میرے خیال میں کچھ اور مڈل ایسٹرن کنٹری سے بھی اس کو سپورٹ مل سکتا ہے، دونوں پولیٹیکل سپورٹ اور فائنانشل سپورٹ، تاکہ داعش بھی وہاں پہ کنٹرول ہو جائے. تو میرے خیال میں پاکستان کر سکتا ہے بہت کچھ، کیونکہ طالبان کے بیسز وہاں پہ، ان کی لیڈرشپ جو صدر جی نے خود بتایا تھا وہاں پہ. لیکن میرے خیال میں طالبان اس طرح بھی نہیں، سوری پاکستان اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ طالبان کو کمپلیٹلی اس کو کنٹرول کرے اور نیگوسیشن ٹیبل پہ زبردستی سے لائے. لیکن پھر بھی پاکستان میرے خیال میں جس طرح اور ریجنل کنٹریز ہے، پاکستان اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر طالبان کو اس کو سیریسلی نیگوسیشن ٹیبل پہ لائے اور ایک ایسا معاہدہ ہو جو ریجنل کنٹری کے لیے بھی فائدہ ہو، نہ صرف ایک کنٹری کے لیے. لیکن میرے خیال میں یہاں پر نہ صرف افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے، مشکل ہے، میرے خیال میں یہاں پہ ریجنل کنٹریز ہے جو وہاں پہ انڈیا بھی ہے، جو اس میں کافی اسٹیک ہے ان کا، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا انٹرسٹ ان کو ان کے فائدے میں ہو. لیکن ایک ریجنل کانفلکٹ ہے، لیکن پاکستان کچھ کر سکتا ہے میرے خیال میں اگر چاہتے.
اچھا آخری اب بالکل میرا سوال ہے، ایک ہی ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہمارے پاس، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے امدادی مشن ہے، وہاں پر جو فوج کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، پولیس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے افغان فوج کو اور افغان پولیس کو؟
میرے خیال میں جتنے بھی افغان پولیس کو اگر ہم ٹرین کریں، وہ اس طرح ٹریننگ نہیں ہے جو آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، دوسری یورپین امریکن کنٹری، یہ کافی بہت جلدی سے کوالٹی ٹریننگ کا اتنا اچھا نہیں ہے. موسٹ آف جو آرمی اور پولیس کے جو پرسنل ہے ان کے کوالٹی بہت خراب ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ امریکن چلے گئے، دنیا کی جو موسٹ ٹرین سولجر اسپیشل فورسز وہاں پہ تھے لاکھوں کی ان کی تعداد، کافی نئے ہتھیار کے ساتھ طالبان کو انسرجنسی ڈیفیٹ نہیں ہوا. تو انسرجنسی کے ڈیفیٹ کرنے کے لیے افغانستان کے نیشنل پولیس اور آرمی کا جو آج کل ٹریننگ ہے وہ کافی نہیں ہے، اور نہ کافی ہوگا میرے خیال میں. تو ٹریننگ تو ہو رہا ہے، لیکن شاید امریکن فورسز بھی وہ ٹریننگ کو کم کرے، کیونکہ وہ واپس آ رہے اور انہوں نے خود بھی بتایا تھا ایک جنرل نے ہلمند میں کہ شاید ہمارا ٹریننگ مشن اینڈ ہو جائے، کہ ہم اس کو اور افورڈ نہیں کر سکتے.
اچھا سمیع، اگر آپ مجھے سن رہے ہو تو بالکل آخری 10 سیکنڈ میں بتائیے گا کہ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے ابھی بہت زیادہ؟
مجھ سے سوال ہے
جی، اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، تو میں اپنے سارے بہت ممتاز نام تھے میرے ساتھ، ڈاکٹر زبیر اقبال، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، سرور احمد زئید، بیرسٹر امجد ملک اور سمیع یوسف زئی، آپ سب کا بے حد بے حد شکریہ. ہم پھر بات کریں گے، اتنے موضوعات ہیں جن پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔